الرحمن الرحيم تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ احزاب کی یہ آیات چل رہی ہیں جس میں فرمایا کہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، پچھلے درس میں بھی اس آیت کے اوپر بات ہوئی تھی، فرمایا کہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما، کہ فرمایا کہ جس روز اہل جنت وہ لوگ اللہ سے ملیں گے، اللہ سے ملاقات ہوگی، تو اللہ تعالی کی طرف سے ان کو اس دن سلام ہوگا، یعنی اللہ تعالی خود ان کو فرمائیں گے السلام علیکم، اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے اللہ نے بڑا زبردست ثواب تیار کر رکھا ہے، یعنی سلام بھی ہوگا، چونکہ وہ اہل جنت ہوں گے اس لیے اہل جنت کو سلام ہوگا، اور سلام ہونے کے بعد اس کا بہترین اجر ان کو ملے گا، یعنی مطلب یہ کہ بس اہل جنت کو جنت میں جانے کی دیر ہے، پھر اللہ تعالی کی طرف سے ان کے اوپر ایک میزبانی کا اور ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. میں نے جیسا پچھلے درس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو گھر کا بڑا ان کا استقبال کرتا ہے، یہ اس کا اکرام ہے، اور اس کو سلام کرتا ہے. جب گھر کے بڑے سلام کرتے ہیں تو جو گھر کے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بھی سلام کرتے ہیں آنے والے مہمانوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ان کو سلام ہوگا، اللہ کے سلام کے بعد پھر فرشتے سلام کریں گے ان کو، اور بس پھر مہمانی کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے. جب گھروں میں مہمان آتے ہیں، گھر والے ان کا استقبال کرتے ہیں، پھر ان کو بٹھاتے ہیں، پھر ان کی خاطر مدارات ہوتی ہے. جتنے دیر آپ کے گھر میں مہمان رہتا ہے، آپ مہمان کے ساتھ رہتے ہو، اس کی اکرام کرتے ہو، اس کا خیال کرتے ہو، یہ میزبانی ہے. اللہ رب العزت بھی اہل جنت کو سلام کریں گے، السلام علیکم ہوگا، اور اس کے بعد ان کی میزبانی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور جو ہے ایک بس ایک لامتناہی سلسلہ ہوگا اہل جنت کے ساتھ. ائمہ تفسیر نے یہ فرمایا کہ جنت میں داخلے کا وقت کون سا ہوگا، کس کا سلام ہوگا، تو اس میں کئی مفسرین کے اقوال ہیں. پہلا قول اس میں یہ ہے کہ جنت میں جس وقت داخلہ ہوگا اس وقت سلام ہوگا. دوسرا کہنا یہ ہے کہ حضرت بعض حضرات مفسرین نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ اللہ سے ملنے کا دن وہ ہوگا جس دن موت آئے گی، اہل جنت کو اس کا سلام ہوگا. چنانچہ جس وقت موت آتی ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابھی مردے کو دفنا کر لوگ جاتے نہیں ہیں اور مردہ اپنے جانے والوں کی پیروں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے، تو دو فرشتے آ جاتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے منکر نکیر، وہ آ جاتے ہیں اور یوں سوال کرتے ہیں کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ جو اہل ایمان ہوں گے وہ کہیں گے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر سوال ہوگا تمہارا رب اور رب کا تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے. پھر وہ پوچھیں گے بتاؤ اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جس کو اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسلمان یہ جواب دے گا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ نبی آخر الزمان ہیں، میں ان کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، ان کی بات کی تصدیق کرتا ہوں. فرشتے ان سے کہیں گے، پھر ایک کھڑکی کھل جائے گی جس کھڑکی دوزخ کی کھڑکی ہوگی. فرشتے کہیں گے کہ دیکھو یہ تمہارا یہ ٹھکانہ تھا دوزخ، تمہارے صحیح جواب دینے کی وجہ سے اللہ نے اس تمہارے ٹھکانے کو بدل کر پھر دوسری کھڑکی کھولی جائے گی جس میں جنت کی لپٹیں آ رہی ہوں گی. فرمائیں گے اللہ نے تمہارا یہ ٹھکانہ ختم کر کے یہ ٹھکانہ کر دیا، اس لیے کہ جواب تم نے صحیح دیا. پھر اللہ تعالی حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر جو غیر مسلم ہوگا یا منافق ہوگا، اس منافق سے سوال ہوگا کہ بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ ہاں ہاں، یعنی ایک حسرت کا ایک جملہ ہوگا کہ مجھے کچھ لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا مذہب کیا ہے. پھر پوچھیں گے بتاؤ تمہارا اس اللہ کے نبی کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ نے بھیجے تھے؟ وہ کہے گا کہ میں تو اس کو نہیں جانتا، لیکن لوگ ان کو یہ کہتے ہیں کہ لوگ ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، تو میں بھی کہتا ہوں کہ وہ نبی تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا اپنا کوئی عقیدہ نہیں ہوگا، بلکہ بس وہ یہ کہے گا کہ میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی ہے، تو میں بھی کہتا ہوں اللہ کا نبی ہے. تو فرشتے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، کیا تم نے عقل سے بھی نہیں پہچانا؟ اور کیا تم نے قرآن پاک اور کتابوں کے اندر پڑھ کر بھی نہیں جانا کہ تمہارا نبی تھا وہ کون تھا اور کیا تھا؟ لا دریتا ولا تلیتا. اس کے بعد پھر فرشتے اس کو جنت کا کھڑکی کھولیں گے، کہیں گے دیکھو تمہارا ٹھکانہ جنت تھا، لیکن تم نے جوابات غلط دیے، اس لیے اللہ نے تمہارے ٹھکانے کو بدل کر دوزخ میں کر دیا. اس لیے بعض حضرات مفسرین کا فرمانا ہے کہ ملاقات جس وقت سلام ہوگا اہل جنت کو، وہ موت کا دن ہوگا، اہل جنت کو موت کے دن میں سلام ہوگا، اور ایک ساری دنیا کو چھوڑ کر ایک اللہ کے سامنے اب وہ آ گیا. اس لیے اہل جنت جو ہوگی، اہل جنت جو ہوں گے، ان کا اعزاز و اکرام قبر سے ہی شروع ہو جائے گا. بعض روایات میں آتا ہے کہ جب وہ بندہ صحیح جواب دے گا تو جنت کی خوشبوئیں اس کو آتی رہیں گی اور حد نگاہ تک اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا. یہ مزے ہوں گے اس. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت جب کسی مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس کو یہ پیغام کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں سلام کہا ہے. مطلب یہ کہ تیاری پکڑ لو جانے کی. تمہارے رب نے اہل جنت کو جب آتا ہے موت کا وقت تو ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں سلام کہا، مطلب یہ کہ موت کا وقت آ گیا. تو یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، کہ ان کا جو دعا ہوگی، ان کی جو تحیہ ہوگا، ان کو جو مبارکبادی ہوگی، جس دن ان کی ملاقات اللہ سے ہوگی، کسی نے کہا جنت کا وقت، کسی نے کہا موت کا وقت، کسی نے کہا حساب کتاب کا وقت، اس وقت ان کو سلام پیش ہوگا. وَأَعَدَّ لَهُمْ اور اہل جنت کے لیے اللہ نے بڑا زبردست اجر و ثواب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. یا ایوہ النبی انا ارسلنا کا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ پانچ صفتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے بیان کی. پانچ صفتیں. نمبر ایک, اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ پانچ صفتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہ وہ پانچ صفتیں ہیں جو کلام پاک میں تو لکھی ہوئی ہیں ہی. توریت کے اندر بھی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات لکھی کہ نبی آخر الزمان آئیں گے, اور یہ ان کی پانچ صفات. فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا, انا ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن, کس طرح بھیجا؟ گواہ بنا کر بھیجا, شاہد بنا کر بھیجا. ومبشرن خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا. ونذیرن آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا. وداعین الی اللہ باذنہ اور اللہ کی طرف سے داعی بنا کر بھیجا جو اللہ کے حکم سے دعوت دے گا. وسراجا منیرا اور ایک روشن کرنے والا چراغ ہم نے بنا کر بھیجا. سب سے پہلی چیز فرمائی کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. شاہد کا مطلب ہوتا ہے کہ قیامت کے روز امت کے لیے آپ شہادت دیں گے. قیامت کے روز امت کے لیے کیا ہوں گے؟ شہادت دیں گے. ایک حدیث شریف آتی ہے تفصیل سے, حدیث شریف میں آتی ہے, یہ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث آئی, نسائی شریف میں بھی یہ حدیث آتی ہے, ترمذی میں بھی آتی ہے. حضرت ابو خدری رضی اللہ عنہ سے تفصیلی ایک حدیث روایت ہوئی جس کے بعض جملے یہ ہیں کہ قیامت کے روز نوح علیہ الصلوۃ والسلام پیش ہوں گے تو ان سے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 900 سال سے زیادہ لمبی عمر عطا فرمائی تھی, لیکن ان کے جو پیروکار تھے وہ چند لوگ تھے, بہت بڑی تعداد نہیں تھی, بہت تھوڑے سے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو اللہ تعالی قیامت کے روز نوح علیہ الصلوۃ والسلام پیش ہوں گے تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ نے ہمارا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ میں نے پہنچا دیا تھا. پھر ان کی امت پیش ہوگی, وہ اس سے انکار کرے گی اور ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام کوئی پیغام پہنچا دیا جائے پہنچا کہ وہ اس سے انکار کرے گی کہ بھئی ہمیں تو کوئی پیغام نہیں پہنچا. جب نوح علیہ السلام کی امت کو بلائیں گے کہ آپ کو نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا, وہ انکار کرے گی, اس بات کا انکار کرے گی کہ ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچا. اس وقت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا آپ کو جو پیغام اللہ تعالیٰ نے پہنچانے کا حکم دیا تھا اور آپ پہنچانے کا دعویٰ کرتے ہیں, اس پر کوئی گواہ بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم تو سب کچھ ہے, لیکن سوال جواب سب کے سامنے ہوگا. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پہنچیں گے کہ آپ کہتے ہو کہ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا اللہ کا تمام لوگوں کو, تو آپ کا کوئی گواہ بھی ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے. اور وہ یہ کہیں گے کہ وہ گواہی دیں گے میری اللہ کے پیغام پہنچانے کی. اب یہ امت کھڑے ہو کر گواہی دے گی تو نوح علیہ السلام کی امت ہی کہیں گے امت محمدی علیہ صاحب صلاحت والسلام سے کہ آپ کیسی ہماری گواہی دے سکتے ہو, ہم بہت پہلے آئے آپ بہت بعد میں آئے, آپ کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ آپ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو اس کا جواب امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا, وہ کہیں گے کہ ہم تو موجود نہیں تھے لیکن ہم کو اس کی خبر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنی تھی, ہمارے رسول نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا جس پر ہمارا ایمان و اعتقاد ہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس امت کی تصدیق کی لی جائے گی کہ واقعی آپ نے ایسی کہا تھا اپنی امت کو کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توثیق فرمائیں گے کہ یا اللہ, اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ میں نے اپنی امت کو کہا تھا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا، کیونکہ قرآن کریم میں یہ واقعہ آتا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا. تو شہادت کب دی جا رہی ہے نبی، یعنی اللہ کی بارگاہ میں کون دے رہا ہے؟ امت محمدیہ. اور تصدیق کون کر رہے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنی امت کی شہادت بھی ہو گئی اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی شہادت بھی ہو گئی، اور ان ساری شہادتوں کی وجہ کیا ہے؟ یہ کلام پاک. اور بعض حضرات مفسرین نے اس بات شہادت کی شاہد کی تفسیر یہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی امت کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہر روز صبح شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پیش ہوتے ہیں. بعض روایت میں لکھا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ پیش ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ایک ایک فرد کو اس کے اعمال کے ذریعے سے پہچانتے ہیں. مثلا ہمارا کوئی اول تو ہمارے اعمال ہی کیا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا موٹا عمل ایسا ہو جو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ پیش ہوتا ہوگا تو وہ پہچانتے ہیں کہ بندہ یہ نیک کام کرتا ہے، یہ بندہ یہ نیک کام کرتا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ چھوٹی سی یہ کیا کریں گے، ہے نا جی. فلاں کوئی آدمی جا رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ اس کا آپ نے سامان زیادہ، آپ نے اس کی مدد کر دی، آپ نے کہا یہ عمل کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کیا ہے، ہمارے لیے تو کیا کچھ ہے، لیکن پتہ نہیں اس کے اوپر نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس پر نتیجہ کیا آتا ہے، کچھ نہیں پتا ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان کے اعمال سے پہچانتی، یہ اچھے عمل کرتے، یہ برے عمل کرتے، یہ خراب عمل ہے، یہ اچھا عمل ہے. اس لیے حضرات مفسرین میں سے بعض حضرات نے شاہد کی تفسیر یہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اپنی امت کے لیے شاہد بنائے جائیں گے، اپنی امت کی گواہی دیں گے کہ ہاں یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. تو دو تفسیریں ہو گئی، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی امت کی شہادت، اور اپنی امت کی شہادت، اور اپنی امت کے اعمال تو ہر ایک کو وہ پہچانتے ہیں اس کی شہادت. تو پہلی تفسیر، پہلی چیز ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم نے آپ کو اس امت کے لیے شاہد بنایا، گواہ بنایا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارے حضرات بزرگان دین یہ فرماتے ہیں عمل تھوڑا کرو لیکن ثابت قدمی سے کرو، زیادہ لمبے چوڑے اعمال جوش میں آئے، یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، اور اگلے دن خالی ہو کے بیٹھ گئے کہ ہمت نہیں ہو رہی، یہ نہیں. بلکہ ایسے اعمال اختیار کرو کہ اس میں مداومت ہو، پابندی ہو، تھوڑا عمل ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا وہ عمل پسندیدہ بہت، کہ پابندی کے ساتھ یہ بندہ دو رکعت نفل پڑھے گا لیکن پڑھے گا پابندی سے، یہ نہیں کہ ڈنڈے دار آج پڑھ لیا کر چھوڑ دیا، آج پڑھ لیا کر چھوڑ دیا، یہ نہیں، ایسا نہیں. پابندی اختیار کرے، جب بندہ پابندی اختیار کرتا ہے یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند بہت آتا ہے، یہ بندہ نیک اعمال میں یہ پابندی اختیار کرتا ہے، صدقہ دینے میں، خیرات دینے میں، نوافل پڑھنے میں، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں، چاہے چھوٹا عمل ہو لیکن کرے پابندی کے ساتھ. ایسا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ عمل ہے. اس لیے اعمال صالحہ ہمیشہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنے کسی اللہ والے سے پوچھ کر شروع کرنے چاہیے، جو وہ ترتیب بتا دے اس ترتیب کے مطابق کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس دو صحابہ کرام آئے اور آ کر کہا کہ آپ ام المومنین ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا اعمال فرماتے تھے، یعنی جب آتے تھے تو رات کے وقت میں آپ کیا کرتے تھے. ام المومنین نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رات کو یہی ہوتا تھا. انہوں نے بتایا کہ آتے تھے، سوتے تھے، اور جو پھر اٹھتے تھے، پھر نوافل پڑھنا، جو معمولات تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ بیان کیے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ کأنہم تقالوہا، ان آنے والے دو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ یہ تو بہت تھوڑے سے عمل ہے، یعنی وہ تصور لے کر آئے تھے کہ بس گھر میں آتی مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہوں گے، اور بس نہ بیوی کو وقت دینا نہ بچوں کو وقت دینا، اور بس آ کر بس مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور پھر صبح کے قریبی سلام پھیرتے ہوں گے. لیکن جب ام المومنین نے بتایا کہ نہیں بھائی، وہ گھر کے کاموں میں بھی شریک ہوتے ہیں، گھر والوں سے بھی بات چیت کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، کبھی کم عبادت کبھی زیادہ عبادت جیسا موقع ہوا. کأنہم تقالوہا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کیا سمجھا؟ بہت تھوڑا سمجھا. یہ تو بہت تھوڑی ہے، تو بہت تھوڑی سی عبادت. پھر انہوں نے آپس میں بات کی اور کہا کہ دیکھو، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، وہ تو اہل جنت کی اس کے لیے سفارش کریں گے، ان کو تو ضرورت ہی نہیں زیادہ عبادت کی، وہ تو اللہ کے نبی ہیں پہنچے میں، مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے خوب پوری پوری رات جاگ جا کر عبادت کرنی شروع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ رات کو نہ آرام کرتے نہ اپنے گھر والوں کو وقت دیتے ہیں، بس یہ پوری رات عبادت میں نکالتے ہیں. آپ نے ان کو بلایا اور ان کو بلا کر کہا کہ دیکھو، میں اللہ کا نبی ہوں، میں تم سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈر رکھنے والا ہوں، تم سے زیادہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہوں. میں مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں گھر والوں کو وقت بھی دیتا ہوں، اور میں جا کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، سارے کام میں کرتا ہوں. تو سمجھانے کا مقصد ان کو یہ تھا کہ ساری وقت عبادتوں میں لگانا یہ کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے ساتھ معاملات، گھر والے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ، باہر کے لوگ ہیں تو باہر والوں کے ساتھ وقت دینا، اور پھر عبادت بھی کرنا، اور اپنی جان کی حفاظت بھی کرنا، اپنے جان کا حقوق بھی ادا کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ دین کا حصہ ہے. ساری دنیا سے کنارہ کش ہو کے رہنا یہ کوئی دین کا حصہ تو نہیں ہے، یہ تعلیمات تو نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس کو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ایسے اپنی امت کے اعمال کی گواہی دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری صفت بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مبشر. مبشر کے معنی آتے ہیں خوشخبری دینے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ان لوگوں کو خوشخبری سنائی جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں، جو لوگ دین کے اوپر دین کی پیروی کرتے ہیں، قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں، ان کو آپ نے جنت کی خوشخبری سنائی. اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشر کہا گیا کہ مبشر ہیں، خوشخبری دینے والے. تیسری صفت بیان کی نذیرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے. مراد یہ کہ آپ اپنی امت کو اس بات سے ڈراتے ہیں کہ دیکھو، اگر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، معصیت کی زندگی اختیار کی، فسق و فجور کی زندگی اختیار کی، اور اللہ کی نافرمانی کی، تو میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں. اس لحاظ سے ترجمہ ہو جائے گا کہ آپ گواہ بھی ہیں، اعمال کے لوگوں کے اعمال کی گواہی بھی دیں گے، جنت کی خوشخبری بھی دینے والے ہیں، اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بھی ہیں. وَدَّاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے والے بھی ہیں. دین کی طرف کیا بھی کرتے ہیں؟ دعوت. بِإِذْنِهِ کی قید اس لیے لگائی، یعنی اللہ کے حکم سے دیتے، کہ دعوت دینے کا کام بڑا مشکل ہے، لوگوں کو سمجھانے کا کام بڑا مشکل ہے، لوگ بڑی مخالفت کرتے ہیں. آج آپ دیکھو جو علماء کہ لوگ کتنی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ وہ واضح و نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں بھئی یہ حلال ہے وہ حرام ہے، تو لوگ ان کی جان کے دشمن رہتے ہیں. جہاں کوئی بات نظر آئے، امام مسجد کے پیچھے پوری دنیا ہوتی ہے، ذرا سی اس بیچاری کی ٹانگ بھی غلط اڑ جائے تو پوری مسجد تڑ دوڑتی ہے اس کے اوپر کہ امام صاحب نے یہ کیا کر دیا. ایک منٹ دیر ہوگی گھڑیاں ملاتے رہیں گے بیٹھے ہوئے، چاہ ساری زندگی خود دیر کریں ہر چیز میں،
لیکن امام کو دیکھ کے گھڑی ملاتے رہیں گے، کہا ایک منٹ دیر ہوئی کہ نہیں ہوئی، ایک منٹ دیر ہوئی تو بس پیچھے اس کے، امام نے لمبی تلاوت کر دی تو اس کے پیچھے، چھوٹی کر دی تو اس کے پیچھے، دعا لمبی کر دی تو برا لگ گیا، چھوٹی کر دی تو برا لگ گیا۔ ہمارے دادا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو علماء کا اور مولویوں کا طبقہ ہوتا ہے نا، ملامتی طبقہ ہے، ملامتی طبقہ، کہتے ہیں ملامتی کا مطلب ہی کہ ہر حال میں لوگ ان کی برائیاں ہی کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں، ادھر ادھر کی بات نہ کریں، تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو مولوی صاحب کو دیکھو، یہ بسم اللہ کے گنبد میں بیٹھے ہوئے، مسجد سے باہر ہی نہیں جھانکتے، ہر بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا کیا کفر و الحاد پھیل رہا ہے، یہ ہر وقت اپنے مسجد کے بسم اللہ کے گنبد میں بند ہے۔ کہہ رہے امام صاحب باہر نکل کر جناب سیاست میں حصہ لے لیں، تو کہتے دیکھو مولوی کا کام تو مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا تھا، یہ سیاست میں گھس گیا آ کے۔ کہتے ہیں کہ اگر مولوی بیچارہ چندہ مانگے تو کہتے ہیں کہ دیکھو خود کمانے کے قابل ہیں نہیں، دوسروں سے چندے مانگ رہے ہیں۔ کہہ رہے وہ مولوی اگر اپنی تجارت شروع کر دے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے چکر میں پڑ گیا ہے نا جی، اور اس کے اوپر اللہ کے اوپر توکل ہے نہیں اس کو کہ دنیا کے چکر میں لگا ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ہے یہ جو طبقہ ہے نا، یہ ملامتی طبقہ ہے۔ تو حقیقت بھی یہی ہے کہ کسی حال میں لوگ مطمئن ہوتے نہیں ہیں ان لوگوں سے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وداعین الی اللہ باذنہ، دعوت کا کام بڑا سخت ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لوگ بہت اس کو ستاتے ہیں آدمی کو، ان لوگوں کو۔ تو یہ داعی الی اللہ باذنہ۔ تو تیسری صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینے والے، اللہ کے حکم سے۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہے، سیرت پڑھی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی، مشکلات ہی مشکلات تھی، اتنی مشکلات تھی کہ گھروں میں فاقے ہیں، گھروں میں تنگ دستی ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی مہم جوئی ہے، اور کتنی لوگوں کی مخالفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانی پڑتی تھی، نفرتیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ سجدے میں تھے تو ایک عورت نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اوجڑی لا کے رکھ دی، یعنی اتنی نفرت لوگوں کو۔ لیکن جو محبت کرنے والے صحابہ کرام ہیں، ان کی محبت بھی اپنی مثالی کے تن من دھن کی بازی لگا رہے ہیں۔ تو چوتھی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، اللہ کے حکم سے۔ پانچویں صفت ہے والسراج منیرا، کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن کرنے والا چراغ بنایا۔ روشن کرنے والا، سراج کے معنی چراغ کے آتے، منیر کے معنی روشن کرنے والا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی پھیلانے والے چراغ ہیں۔ اور بعض حضرات نے یہ تعویل کی، یہ تشریح کی کہ روشنی کرنے والے سے مراد قرآن پاک، لیکن حقیقت میں یہ مراد اس سے وہی پہلے والے معنی کہ روشنی کرنے والا چراغ بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ صحابہ کرام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات سے وہ روشنی حاصل کرتے تھے، ان کے دل منور تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور سے، آپ کے قلب مبارک کی شعاؤں سے، آپ کے قلب مبارک کے انوارات سے۔ صحابہ کرام خود کہتے ہیں کہ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ہمارے دل کی حالت کچھ اور ہوتی تھی، گھر میں جا کر ہوتے تھے تو کچھ اور ہو جاتی تھی۔ تو یہ روشن کرنے والے، پھر آپ نے وہ روشنی سے مراد در حقیقت اگر سارے اقوال کو جمع کیا جائے تو دین کی روشنی پھیلانے والے، دین کی روشنی آپ نے اپنے قلب سے بھی پھیلائی، اپنے عمل سے بھی پھیلائی، اپنی تعلیمات سے بھی پھیلائی، قرآن پاک کی تعلیمات سے بھی پھیلائی، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ وہ روشنی پھیلانے والی ہے۔ اور ایسی روشنی کہ سورج کی اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائیں، سورج تو پھر بھی رات کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن کیا ہوا چراغ وہ 1400 سال سے جل رہا ہے، آج تک جل رہا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ جلتا رہے گا، کوئی نہیں اس کو بجا سکتا۔ اللہ رب العزت نے جو دین بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جو قرآن پاک نازل کیا، جو سنتیں بھیجی، جو حدیث شریف بھیجی، وہ تو نور ہے، وہ تو انوارات ہیں، وہ تو قیامت تک روشنی پھیلاتے رہیں گے. لوگ لاکھ مخالفت کریں لیکن اس قرآن پر عمل کرنے والا، اس حدیث پر عمل کرنے والے ہمیشہ رہیں گے، کوئی ان کو ختم نہیں کر سکے، کوئی اس کی روشنیوں کو ماند نہیں کر. جب اللہ کا حکم آئے گا قرب قیامت آئے گی، جب اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث پر دین کے علم کو اٹھا لیں گے، اس وقت ظلم کا ایک زمانہ ہوگا، وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوگا. اس سے پہلے لاکھ دنیا مٹانا چاہے مسلمانوں کو، لاکھ دنیا مٹانا چاہے قرآن کو، لاکھ دنیا مٹانا چاہے دین کو، کوئی نہیں مٹا سکتا، کوئی نہیں مٹا سکتا. تو یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے حکم سے سراج منیر ہیں، روشن کرنے والے چراغ ہیں، ہمیشہ ان کا یہ دین، ان کی یہ تعلیمات وہ روشنی بن کر چلتی رہیں گی. پھر آگے فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ مومنین کو خوشخبری دے دیجئے، بان لهم من الله فضلا کبیرا، کہ مومنین کو یہ خوشخبری دے دیجئے کہ ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا عظیم الشان فضل ہے، بڑا عظیم الشان اعزاز ہے اہل ایمان کے لیے. اہل ایمان ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائیں، پھر آخرت میں ان کے لیے جیت ہے، آخرت میں ان کے لیے فضل ہے، آخرت میں ان کے لیے کامیابی ہے. وبشر المؤمنین، مومنین کو خوشخبری دے دیجئے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اللہ کے لیے، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا عظیم فضل ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ، کہ دیکھو کافروں کی اطاعت مت کرنا، منافقین کی اطاعت مت کرنا، ان کے کہنے کو مت ماننا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات دیے ان احکامات کی پیروی کرو تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہیں. ودع اذاہم، اور ان کافروں کا کہنا نہ ماننے کی صورت میں جو وہ کافر لوگ تم کو تکلیفیں پہنچائیں گے ان کی تکلیفوں کو درگزر کرو، اس کی پرواہ نہیں کرو ان کی تکلیفوں کی، وہ تو تکلیفیں اللہ کے نبی کو پہنچاتے رہے، ہمیں بھی پہنچاتے رہیں گے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں کم پہنچائیں؟ آپ کا کم تکلیفوں میں رہے، غیر مسلموں کی وجہ سے بہت تکلیفیں اٹھائیں، لیکن آپ نے اللہ پر بھروسہ کیا، کافروں کا کہنا نہیں مانا، کافروں کے نظام کو نہیں اپنایا، کافروں کو خوش کرنے کے چکر میں نہیں لگے رہے. جب کافروں کے ساتھ کبھی معاملہ ہوتا تو حسن سلوک ضرور کرتے تھے، لیکن آپ ان کے نظام کو اپنا لیں، آپ ان کے طریقے کو اپنا لیں، اپنے طریقے کو چھوڑ دیں کہ کافر خوش ہو جائیں گے، یہ کام کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ کرنے دیا صحابہ کرام. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور مت اطاعت کیجیے آپ کافرین کی، مت اطاعت کیجیے آپ منافقین کی، وَدَعْ أَذَاهُمْ، ان کی تکلیفوں کو اس سے درگزر کیجیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کیجیے کہ اللہ کے نظام کو اپنانے میں، اللہ کی بات ماننے میں جو مشکلات آئیں گی اس پر آپ بس اللہ پر بھروسہ کیجیے. کافر لوگ آپ کے خلاف سازشیں کریں آپ کرنے دیجیے، باسن نہ رہیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے. وکفا باللہ وکیلا، اللہ جو ہے وہ بہت زبردست کارساز ہے اور اللہ ہی بس کام بنانے والا ہے. اب آپ دیکھیے، جب تک مسلمان یک جان ہو کر رہے، ان میں ایمان پختہ تھا، ایمان کی تعلیمات پختہ تھی، مسلمانوں نے کبھی کافروں کے آگے سر نہیں جھکایا، نہ کافروں کے خوش کرنے کے چکر میں لگے رہے، بلکہ کافر خود مسلمانوں کے پاس آ کر ان کے سامنے ان کی بات باندھ کر جاتے تھے. یہ کافروں کے سامنے مسلمان ہمیشہ ڈٹ کے رہے. ترکی، اگر آپ حضرات میں سے کسی کا جانا ہو تو ترکی کا بڑا مشہور وہ ہے میوزیم، عجائب گھر، جو جس کو توپ کاپی سرائے بولتے ہیں، بڑا مشہور ہے. میرے خیال میں ترکی کا بے شمار ترکی کی وہ ہیں زیارات ہیں، ان میں سب سے اہم زیارت جو ہے توپ کاپی سرائے میوزیم جو ہے ترکی کا. اور اس وقت تاریخی اعتبار سے جو سب سے زیادہ بہترین جو اس وقت نوادرات ہیں اور یعنی تبرکات ہیں، اس وقت ترکی کے عجائب گھر کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک بال مبارک وہاں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں وہاں موجود ہیں جو آپ کے زیر استعمال ہوتی تھی، آپ کے لباس پہننے والے لباس وہاں رکھے ہوئے ہیں، چاروں خلفاء راشدین کی تلواریں وہاں رکھی ہوئی ہیں، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی تلوار رکھی ہوئی ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار ہے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا عمامہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں کی بنی ہوئی دیگچیاں ہیں، یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا تاریخ اعتبار سے کیسی ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، تو لیکن دوسری چیزیں تاریخ اعتبار سے بالکل صحیح۔ تو وہاں اس عجائب گھر میں بہت ساری سونے جواہرات کی چیزیں رکھی ہوئی، بہت ساری ہال کے ہال بھرے ہوئے، یہ وہ سونے جواہرات ہیں جب خلافت عثمانیہ تھی، مسلمانوں کی خلافت جو جس کا مرکز استنبول تھا، قسطنطنیہ تھا ترکی، تو پوری یورپ اور پوری دنیا کے بادشاہ جو ہمارے ان مسلمان بادشاہوں کے پاس تحفے تحائف لے کر آتے تھے، یہ وہ تحفے تحائف تھے۔ اب اندازہ کیجئے کہ کتنا مسلمانوں کا دبدبا تھا کہ وہ اتنے بڑے بڑے عظیم و شان تحفے مسلمانوں کو دیتے تھے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ترکی کے پاس اتنے زبردست سونے جواہرات کے تحائف موجود ہیں، اگر کبھی ترکی کے پاس سارا پیسہ ختم ہو جائے تو پتہ نہیں کتنے عرصے تک وہ ان تحفے تحائف اور سونے جواہرات سے اپنا ملک چلا سکتے ہیں۔ یہ وہ تحفے تحائف تھے جو یورپ کے بادشاہوں نے لا کر ان مسلمان سربراہوں کی خدمت میں پیش کرتے تھے، اتنا روب دبدبا تھا مسلمانوں کا، اتنا روب دبدبا تھا، ان کے سامنے جان نکلتی تھی مسلمانوں کی۔ بایزید یلدرم ایک مشہور نام ہے خلافت عثمانیہ کے زمانے کے جرنیل بادشاہ تھے، بایزید یلدرم۔ بایزید یلدرم کے اوپر خلافت عثمانیہ کے بادشاہ تھے، ان کے اوپر بایزید یلدرم کے اوپر یورپ کے تمام ممالک، پورے اس زمانے میں یورپ میں بادشاہت تھی، یورپ کے تمام بادشاہوں کے شہزادوں نے مل کر حملہ کیا، 22 شہزادے تھے، 22 ملکوں نے حملہ کیا اور ہر ملک کی کمان اس کا شہزادہ کر رہا تھا۔ جب بایزید یلدرم کے اوپر خلافت عثمانیہ پہ حملہ کیا تو بایزید یلدرم نے ان 22 کے 22 شہزادوں کو زندہ گرفتار کر لیا اور شکست بھی دے دی، اور پھر یہ کہا بایزید یلدرم نے، بتاؤ ان شہزادوں سے کہا، بتاؤ میں تمہارا کیا حل کروں گا، تو ان میں لکھا ہے کہ ان کے مونڈے خوف سے کانپ رہے تھے شہزادوں، انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہے آپ ہمیں زندہ تو چھوڑو گے نہیں، وہی کام کرو گے جو ایک فاتح کرتا ہے مفتو کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، بایزید یلدرم نے کہا، میں تمہیں ایک شرط پر زندہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، ایک شرط پر، سب کو چھوڑ دوں گا 22 کے 22، وہ شرط یہ ہے کہ تم اگلے سال تیاری کر کے پھر میرے اوپر حملہ کرنا تو میں تمہیں زندہ چھوڑوں گا، ابھی چھوڑ رہا ہوں، اگلے سال تیاری کر کے آنا پھر دوبارہ میرے اوپر حملہ کرنا پھر چھوڑوں گا تم۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کسی طرح بھی جان تو بچے، مگر انہوں نے کہا معاہدہ لکھنا پڑے گا، معاہدہ لکھوایا، وہ گئے اگلے سال پھر تیاری کر کے آئے، پھر بایزید یلدرم نے ان کو شکست دی، پھر ان کو گرفتار کر کے مارا۔ تو یہ ہاتھوں حال تھا ان مسلمانوں کا، اس لیے کہ کبھی کافروں کے آگے جھکے نہیں۔ قرآن کریم نے ایک اور جگہ کہا کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کی مذہب کی پیروی نہ کرنی شروع کر دو، اپنے دین کو نہ چھوڑ دو اور ان کے مذہب کو اختیار کرو تو خوش ہو جائیں گے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافر لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں، چاہے عیسائی ہو چاہے ہندو ہو چاہے یہودی ہو، سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ یہ تعلیمات ہے قرآن پاک کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ہم گھسے چلے جا رہے ہیں ان یہود و نصارہ کے پاس کہ کسی طریقے سے ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں، یہ ہمیں یوں کر دیں، یہ ہمیں امداد دے دیں، یہ ہمارے ملک کا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ ارے بھائی، انہوں نے کبھی زندگی میں مسئلے حل نہیں کیے، یہ کیسے حل کریں گے؟ دشمن تمہارا کیسے مسئلہ حل کرے گا؟ صرف ان چند طاقتوں نے مل کر ان چند سالوں کے اندر 11 ملین مسلمان مار دیے. آپ ان کے پاس جا رہے ہیں مدد کرنے کے لیے. ہم زبان انگریزی بولتے ہیں, ہم لباس ان کا پہنتے ہیں, ٹائیاں ہم باندھتے ہیں, اپنے بچوں کو انگلش ہم سکھاتے ہیں, اپنا قانون ہم یہود و نصارہ والا قانون بناتے ہیں, نصاب ہم ان کا پڑھاتے ہیں کہ تاکہ ہم سے یہ غیر مسلم خوش ہو جائے. یہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے, کبھی خوش نہیں ہوں گے. افغانستان کی جنگ میں مسلمانوں نے, پاکستان نے کتنا ان کا ساتھ دیا, اپنی زمین ان کو دے دی, ایئرپورٹ ان کو دے دیے, اپنی جو پورٹس ان کو دے دی, ہے نا جی, فضائی اڈے ان کے بنوا دیے. اتنا تعاون کر کے بھی آپ سے خوش ہیں, آپ سے مطمئن ہیں؟ کبھی مطمئن نہ ہیں نہ ہوں گے. جو ان کے پاس نظام کو اپنائے گا وہ دنیا اور آخرت میں ہمیشہ نقصان اٹھائے گا. مثال ہم لوگ آپ کے سامنے, یاد رکھیے یہ قرآن پاک کا اعلان ہے, قرآن پاک کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, اس کے رسول کا حکم ہے کہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین, اپنے نظام ان کو سامنے رکھ کر مت بناؤ, ان کی پیروی کو مت اختیار کرو, نقصان اٹھاؤ گے. پورا عالم اسلام آج ان کے پیچھے پڑا, پورا عالم اسلام تہس نہس ہو کر رہ گیا, لیکن یہ عقل نہیں آ کے دیتی کہ ان کے نظام سے باہر نکل آئے. جو نکلے گا وہ عزت پائے گا. افغانی نکل آئے, دیکھ لیجیے اللہ نے ان کو عزت دی, آپ کی مثال سامنے, حالانکہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس, دھیلا نہیں ہے, لیکن دنیا ان کو آج عزت کے نام سے یاد کرتی ہے, دنیا ان کا نام لے کر ان کو عزت سے سلوٹ مارتی ہے کہ یہ وہ طاقتیں ہیں جو دنیا کی کمزور ترین طاقت لیکن دو سپر پاور طاقتوں کو شکست دے چکے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے ان اسلحے کی ضرورت ہے تھوڑی؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کے ایمان کو دیکھتا ہے کہ تم ایمان کتنا مضبوط ہے. اسلحہ تو ہمارے پاس ہمیشہ کم رہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک دنیا کے اسباب کے لحاظ سے ہم ہمیشہ پیچھے رہے, لیکن اللہ نے ہمیشہ کامیابی دی, شکستیں بھی ہوئی, لیکن حکم ہے قرآن پاک کا, ولا تطع الکافرین, تم کافروں کی اطاعت مت کرو, والمنافقین, منافقین کی پیروی مت کرو, ودع عزاہم, وہ تکلیفیں پہنچائیں چھوڑ دو ان کی تکلیفوں کو, وتوکل علی اللہ, اللہ پر بھروسہ کیجئے, وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ ہی بس کام کو بنانے والا ہے. آگے جو آیت آ رہی ہے یہاں سے مضمون بالکل بدل گیا, یہاں سے طلاق کے مسائل شروع ہو رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن, یہاں سے طلاق کے مسائل شروع ہو رہے ہیں. اور بس میں یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اگلے اتوار کو شاید میں ہوں شاید نہ ہوں, اس لیے آنے سے پہلے براہ کرم اگر آپ پتہ کر لیں, اگر میں نہیں بھی ہوں گا تو امام صاحب کا انشاءاللہ بیان ہوگا. اسی بات ختم کرتا ہوں, دعا فرما لیجیے. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد.